darsequran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم دو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com.
الحمد للہ وحدہ, والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کے آغاز میں ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کی ہے, اور یہیں سے درس شروع ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسی لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. دنیا میں ہم نے جو بھی رسول بھیجا, ان رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان ان رسولوں کی اتباع کریں اللہ کے حکم سے. بإذن اللہ, اس کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں. ایک معنی تو یہی کہ اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے. اصل اطاعت تو اللہ کی ہے, اور اللہ کے حکم سے پھر اطاعت کی جاتی ہے رسول اللہ کی. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی, اس لیے کہ رسول کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے. قرآن کریم میں یہ مضمون بار بار بیان ہوا, یعنی رسول کی اطاعت کا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, متعدد مقامات پر یہ حکم دیا گیا, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو پہلا معنی تو یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اور دوسرا معنی بعض اہل علم نے یہ بیان کیا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی توفیق سے. توفیق دینے والا اللہ ہے, اللہ توفیق دیں گے بندے کو تو بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا. یہ دو معنی کیے گئے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا, اور اگر وہ یہ طریقہ اختیار کر لیتے کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, قرآن اپنے اوپر ظلم کے الفاظ کن معانی کے لیے استعمال کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں گناہوں کے لیے, اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کا گناہ کرنا یہ حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کرنا ہے. جو بھی گناہ کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. جھوٹ بولنے والا اپنے اوپر ظلم, خیانت کرنے والا اپنے اوپر ظلم, چوری کرنے والا اپنے اوپر ظلم, نماز کا چھوڑنے والا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑنے والا یہ حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اس لیے کہ گناہ کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا, کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. دنیا میں بھی اس کے برے نتائج سامنے آ جاتے ہیں خود انسان کے سامنے, اور اس کے اپنے اعمال اس کی سزا بن کر اس کے سامنے آ جاتے ہیں. بعض اوقات ان اعمال کے اثرات اولاد میں دکھائی دیتے ہیں, بعض اوقات کاروبار میں, بعض اوقات پورے معاشرے میں, اور آخرت میں تو بہرحال ان گناہوں کی سزا اسے مل کر رہے گی. اس لیے قرآن جہاں بھی کہتا ہے اپنے اوپر ظلم نہ کرو تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ حقیقت میں اپنے اوپر ظلم ہے. اللہ یہ بھی کہتے ہیں وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, یہ جو گناہ کرتے ہیں ہمارے حکموں کو توڑتے ہیں تو ہم پر ظلم نہیں کرتے, ہمارا کچھ نہیں بگڑتا, یہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں. اگر آپ اسی میں غور فرمائیں گے تو دیکھیں گے کہ انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں گناہوں کے اثرات اپنا رنگ دکھا کر رہتے ہیں, کسی نہ کسی انداز میں سامنے آ جاتے ہیں. آپ سوچیں کہ اگر سارے کے سارے جھوٹ بولنے والے بن جائیں, سارے کے سارے خیانت کرنے والے بن جائیں, سارے کے سارے چور بن جائیں, راشی بن جائیں, بدکار بن جائیں, سب ہی ایسے بن جائیں تو معاشرہ کیسا بنے گا؟ ہم دیکھ رہے ہیں جب یہ گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں تو آج زندگی کتنی تلخ ہوتی جا رہی ہے. انفرادی زندگی میں بھی, انفرادی زندگی بھی تلخ اور اجتماعی زندگی بھی تلخیوں سے دو چار ہے. تو بہرحال اللہ فرماتے کہ اگر وہ یہ طریقہ اختیار کرتے کہ اگر وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے, اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تو پھر کیا کرتے, جاؤ کا اے میرے محبوب آپ کے پاس آ جاتے, گناہ کا آ کر اعتراف کرتے ہم سے غلطی ہو گئی, فاستغفر اللہ اللہ سے معافی مانگتے, واستغفر لهم الرسول اور ان کے لیے اللہ کا رسول بھی اللہ سے معافی مانگتا, لوجد اللہ تواب الرحیم تو وہ اللہ کو پاتے کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. گناہگاروں کی توبہ کرنے والا, توبہ قبول کرنے والا اور ان پر مہربانی کرنے والا ہے. تو اصل میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کی جائے. جو شخص جتنی جلدی کرتا ہے توبہ کرنے میں اتنی ہی جلدی اس کی توبہ قبول ہوتی ہے, جبکہ وہ توبہ کرے توبہ کی شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے. بار بار یہ مضمون آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا چکا کہ توبہ کی قبولیت کی چند شرائط ہیں, جن میں سے سب سے پہلی شرط تو ندامت ہے, ندامت شرمندہ ہو, اور دوسری شرط ترک گناہ ہے, گناہ چھوڑ دے. ایسا نہیں کہ گناہ بھی کرتا رہے اور استغفار بھی پڑھتا رہے سو سو بار ہزار ہزار بار, اور ساتھ گناہ بھی کرتا جاتا ہے, بعض آتا ہی نہیں ہے. تو ترک گناہ اور ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم, اور جہاں تک اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو تلافی کرنے کی کوشش کرے. یہ چار شرائط آپ حضرات کے سامنے بارہا بیان کی جا چکی ہیں, ان کو پلے باندھ لیجئے کہ قبولیت توبہ کے لیے یہ چار بڑی شرطیں ہیں, ترک گناہ, ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم, اور تلافی معافات جتنا ہو سکتا ہے تلافی کرنے کی کوشش کرے, قضا کرنے کی کوشش کرے, بندے کا حق ہے تو ادا کرنے کی کوشش کرے. تفصیل میں نہیں جاتا, پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, فلا پس نہیں, یہ قرآن کا ایک انداز ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں قرآن کہے گا لا نہیں, اور اس نہیں کا اگلے مضمون سے تعلق نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں لا, لا اقسم بیوم القیامہ, اگر لا کو اگلے مضمون کے ساتھ ملائیں تو معنی یہ بنتا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور میں قسم نہیں اٹھاتا ملامت کرنے والے نفس کی. لیکن لا کا تعلق اگلے مضمون کے ساتھ نہیں ہے, لا کا تعلق کسی ایسے مضمون کے ساتھ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا. لا نہیں, اقسم بیوم القیامہ, میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی. یہاں پر بھی ایسے فلا نہیں, وربک اور تیرے رب کی قسم, اب یہ معنی تو نہیں کر سکتے نہیں تیرے رب کی قسم, یعنی تیرے رب کی قسم نہیں ہے, یہ تو معنی بنتا ہی نہیں ہے. عربی قواعد کے اعتبار سے بھی بالکل عجیب سی عبارت ہو جائے گی. تو فلا کا تعلق اگلے مضمون کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ کسی ایسی بات کی تردید ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا, اور پہلے جو ذکر ہوا آپ پچھلے درس میں سن چکے. اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک, کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں لیکن فیصلے کروانا چاہتے ہیں طاغوت سے, اللہ اور اس کے رسول سے اپنے فیصلے نہیں کروانا چاہتے, فیصلے کروانا چاہتے ہیں طاغوت سے اور دعوے کرتے ہیں مومن ہونے کے. تو یہاں اس بات کی تردید ہے, فلیس الامر کما یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک, یہ جو کہتے ہیں دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن پر اور پہلی کتابوں پر, تو ان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، فلا نہیں، ان کے دعوے کا اعتبار نہیں. وربی کا، اور تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، کیا انداز ہے اس میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہے تیرے رب کی قسم. رب تو سارے عالمین کا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سارے عالمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب، لیکن خاص طور پر عالمین میں سے اللہ نے ہمارے آقا کو منتخب کر کے فرمایا وربی کا، تیرے رب کی قسم. تو حضور کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. جیسے دوسری جگہ فرمایا لعمرو کا، تیری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ نشے میں پڑے ہوئے ہیں، تیری عمر کی قسم. اور کہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے تیرے شہر کی قسم. اللہ اکبر، میں تیرے شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب جس شہر میں آپ رہتے ہیں میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. تو یہ حضور کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، جب تک کہ اپنے تنازعات میں، اپنے اختلافات میں، اپنے مقدمات میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں. اللہ کہتا ہے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، اس وقت تک میں ان کے ایمان کا اعتبار نہیں کروں گا. وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ باہمی اختلافات میں آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں. ایک شرط، تین شرطیں لگائیں اللہ نے مومن ہونے کے لیے. ہم میں سے ہر ایک مومن ہونا چاہتا ہے تو وہ ابھی سے ارادہ کر لے میں ان تینوں شرطوں کو پورا کروں گا انشاءاللہ. ہاں الحمدللہ، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک مومن بن جاؤں. یاد رکھیے مولوی صاحب کے نزدیک مومن بننے کا اعتبار نہیں ہے، ہاں میرے سامنے آپ کے مومن ہونے کا اعتبار نہیں ہے، اور انسانوں کی نظر میں ہمارے مومن ہونے کا اعتبار نہیں ہے. اصل تو مومن ہونے کا اعتبار ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں مومن ہونے کا اعتبار ہے. دنیا والے ہمیں مومن نہ بھی سمجھے اور اللہ مومن سمجھتا ہے تو ہمیں دنیا والوں کے نہ سمجھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور دنیا والے ہمیں بہت بڑا مومن سمجھتے ہیں، سینئر قسم کا مومن اور بڑا متقی پرہیزگار، لیکن اللہ کے نزدیک نہ ہم مومن ہیں، نہ متقی، نہ پرہیزگار، تو دنیا والوں کی تعریفوں سے کچھ نہیں ہوگا. کہ دنیا والے تو ایسے ہی ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، بے وقوف ہیں، وہ ہماری ظاہری باتوں سے ہو سکتا ہے دھوکہ کھا رہے ہوں، یہ بڑا بزرگ ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ بزرگ ہے یا کہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں یہ تین شرطیں ہیں اللہ کے نزدیک مومن ہونے کے لیے. ہائے کاش یہ تینوں شرطیں اللہ پاک ہمارے اندر پیدا فرما دے، ان تینوں شرطوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. ہے بڑا مشکل کام، لیکن اللہ نے کہہ دیا، قسم کھا کر کہہ دیا، قسم کھا کر کہہ دیا، تیرے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے اندر تین شرطیں نہ پائی جائیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ سارے معاملات میں، زندگی کے سارے معاملات میں آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں. زندگی کے سارے معاملات میں ایسے نہیں کہ وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے بارے میں تو پوچھتا ہے حضور کا کیا حکم ہے، نماز کے بارے میں تو پوچھتا ہے، پانی کے پاک نہ پاک ہونے کے بارے میں تو پوچھتا ہے حضور کا کیا حکم ہے، اور لاکھوں روپے کی کمائی حرام کی کھا رہا ہے اس میں پوچھتا ہی نہیں حضور کا کیا حکم ہے، سوچتا ہی نہیں، پوچھتا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کرتا، معلوم کرنا چاہتا ہی نہیں ہے. کہتا زیادہ مسئلے معلوم کرتے رہے تو پھر کاروبار کیسے کریں گے، لہذا ہم معلوم ہی نہیں کرتے، چپکے سے کرتے رہو، بہت سارے گناہ ہو گئے تو ایک حج کر کے آ جائیں گے، ہاں عمرہ کر کے آ جائیں گے، اور تحفے تحائف بھی خرید کر لائیں گے، اور گناہ بھی سارے معاف کروا کے آ جائیں گے. واہ واہ، یہ لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ صرف سرمایہ داروں کا اللہ ہے، غریبوں کا تو اللہ ہے ہی نہیں ہے. وہ تو بےچارے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی پکڑے جائیں، اور بڑے بڑے مجرم جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو پاک صاف کروا کے آ جائے. وربک، پہلی شرط، تیرے رب کی قسم، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کریں. دوسری شرط، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو کچھ بھی فیصلہ کریں، جو کچھ بھی فیصلہ کریں، چاہے وہ فیصلہ ان کی مرضی کے موافق ہو یا ان کی مرضی کے مخالف ہو، اس پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں.
www.dasquran.com
اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، کیسا فیصلہ ہے، کیسا فیصلہ ہے، مجبور ہوں، مان تو لوں گا، لوگ کیا کہیں گے، کیسا مومن ہے، حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا تو بظاہر تو مان لوں گا لیکن دل کڑ رہا ہے، کڑن ہے دل کے اندر، غیظ و غضب ہے دل کے اندر، کیسا فیصلہ ہے، میرا ستیہ ناس کر دیا اور میرے منصوبے کو تباہ کر دیا اور میری مرضی کے خلاف ہے. فرمایا نہیں، اگر دل میں کڑن ہے پھر بھی یہ مومن نہیں ہے. مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سننے کے بعد کڑن نہیں ہونی چاہیے، تنگی نہیں ہونی چاہیے، گھٹن نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری شرط، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. صرف یُسَلِّمُوا نہیں کہا، کئی طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اسے پوری طرح تسلیم کر لیں، پوری طرح صحیح طور پر تسلیم کر لیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے ظاہری اعتبار سے بھی تسلیم کر لیں اور باطنی اعتبار سے بھی تسلیم کر لیں. یہ تین شرطیں بھائیو، آپ ذرا سوچیں، اگر ان تینوں شرطوں کو مان لیا جائے اور اس کے مطابق ہم اپنے گھر کی زندگی بنا لیں، تجارت کی زندگی بنا لیں، عدالت کی زندگی بنا لیں، تو زندگی میں کتنی سہولتیں پیدا ہو جائیں. میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کر لیں گے، خواب وہ کیسا بھی فیصلہ کیوں نہ ہو، ہماری مرضی کے خلاف ہو یا مرضی کے موافق ہو، ہم تسلیم کر لیں گے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. دو تاجروں میں جھگڑا ہو جائے اور عام افراد میں جھگڑا ہو جائے، وہ کہہ دیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کر لیں گے جو بھی ہو. ایسا نہیں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہماری عدالت فیصلہ کرتی ہے، ایک دن مرضی کے موافق آ گیا تو پھول برسانے شروع کر دیے، اور دوسرے دن مرضی کے خلاف آیا تو انڈے اور ٹماٹر برسانے شروع کر دیے، ایک دن زندہ باد کے نعرے اور دوسرے دن مردہ باد کے نعرے. ایسا نہیں، مومن وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کر لے، مرضی کے مخالف ہو یا موافق، یہ تو اللہ نے قسم کھا کر کہا اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھا کر کہا، حضور نے بھی قسم کھا کر کہا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو وحی کے اور قرآن کے اور میری شریعت کے تابع نہ کر لے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. اب بتائیے عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے، کون ہے وحی کے فیصلوں کو ماننے والا، قرآن کے فیصلوں کو ماننے والا، شریعت کے فیصلوں کو ماننے والا؟ توڑے جا رہے ہیں احکام، پورے عالم اسلام میں بے دردی سے توڑے جا رہے ہیں، اجتماعی زندگی میں خاص طور پر اور انفرادی زندگی میں عام طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے. یہاں ایک وضاحت تو یہ کر دوں کہ یہ جو فرمایا گیا کہ میری اتباع کرو گے تب نجات ملے گی، اپنی خواہشات کو میرے تابع کرو، تو اس اتباع کا تعلق دینی معاملات کے ساتھ ہے، دنیاوی معاملات کے ساتھ نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں تو اس میں حضور کی اتباع کرنا ضروری نہیں ہے. دنیاوی معاملات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص قسم کی غذا پسند تھی، اگر بالفرض کسی کو پسند نہیں ہے یا اس کے مزاج کے موافق نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ ہم کہہ دیں تو تو مومن ہی نہیں ہے اس لیے کہ تجھے وہ چیز پسند نہیں ہے جو حضور کو پسند تھی. ہم اس کو تسلیم کریں کہ واقعی بہت اچھی چیز ہے لیکن کیا کروں، میری طبیعت ایسی ہے، مزاج ایسا ہے، اللہ پاک نے مختلف مزاج بنائے ہیں. دنیاوی معاملات، یا حضور نے چار اور چار سے زیادہ شادیاں کی تو کوئی ہمیں کہے تم بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک سے زیادہ شادیاں نہ کرو، ہم کہتے ہیں ہم تو ایک کے حقوق بڑی مشکل سے ادا کرتے ہیں، چار کے حقوق کہاں سے ادا کریں گے، تین کمروں کا، دو کمروں کا فلیٹ ہے، کہاں ان سب کو رکھیں گے بھائی. تو اس لیے اب دنیاوی معاملات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے، اور اس میں حضور نے بھی ہمارے جذبات کا لحاظ کیا، کمال قربان جائیے، حضور نے ہمارے اور انسانوں کے جذبات کا لحاظ کیا. حضور نے فرمایا کہ انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به، میں انسان ہوں، اگر میں دین میں سے کسی بات کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، لیکن اگر میں اپنی رائے سے دنیا کے بارے میں کوئی مشورہ تم کو دوں تو یاد رکھو میں بھی انسان ہوں. حضور نے فرما دیا. مشہور واقعہ ہے، ایک دفعہ حضور نے صحابہ اکرام سے پوچھا، وہ جیسے کھجور کا، نر کھجور کا کچھ جو گابا ہوتا ہے اس کے پھول وغیرہ ہوتے ہیں، وہ لے کر مادہ پر ڈالے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا تھا کیوں کرتے ہو ایسے، اور یہ پیوند کاری کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اچھی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ چاہے تو ویسے بھی پیدا ہو سکتی ہیں، چنانچہ انہوں نے نہیں لگایا، وہ پیوند کاری نہیں کی ہے اور وہ پھول مادہ پر نہیں ڈالے. اگلے سال جو کھجوریں ہوئی، اول تو کھجوریں ہوئی نہیں، جو ہوئی تو ردی قسم کی. حضور نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تھا. تو اس موقع پر حضور نے فرمایا دیکھو جہاں تک دینی معاملات کا تعلق ہے اس میں تو میری اتباع کرو، لیکن دنیاوی معاملات کا تعلق ہے تو اس میں میں انسان ہوں، تم اپنے تجربات پر عمل کر سکتے ہو. زراعت میں ہم مختلف تجربات پر عمل کر سکتے ہیں، تو اس میں ہمارے جذبات کا لحاظ کیا گیا. تو میرے بھائیو، اصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت، آپ کی فرما برداری. صحابہ اکرام پوری طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم کرنے والے تھے، ان کے سامنے گردن جھکانے والے. بے شمار واقعات ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں ان کی اتباع کے واقعات سے. ایک دو واقعات عرض کر دیے جائیں. آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مرنے والوں کا 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منایا جائے، سوائے شوہر کے، کہ بیوی اس کا سوگ تو منائے گی لیکن بیوی کے علاوہ، شوہر کے علاوہ کسی مرنے والے کا سوگ 3 دن سے زیادہ یہ نہ منایا جائے. جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن وہ سوگ منائے گی، لیکن اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منایا جائے. تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی کا انتقال ہو گیا. جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو 3 دن تک تو انہوں نے اظہار غم کیا، لیکن 4th دن خوشبو منگوا کر اپنے چہرے پر مل لی. حدیث میں الفاظ خوشبو کے آتے ہیں، لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 4th دن انہوں نے کریم پاؤڈر مل لیا اپنے چہرے پر. میک اپ کر لیا. میک اپ کرنا حدود شریعت میں رہتے ہوئے یہ جائز ہے، عورت کے لیے یہ جائز ہے. اور میں کریم اور پاؤڈر کے الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے جو مہکے تو صحیح لیکن اس کا رنگ نہ ہو، رنگ نہ نظر آئے. اور عورت کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نظر آئے لیکن اس کی خوشبو تیز نہ ہو کہ دور دور تک پتہ چل جائے کہ فلاں گزر رہی ہے، ایسا نہ ہو. تو بہرحال انہیں 4th دن خوشبو مل لی چہرے پر، اور فرمایا کہ مجھے اس خوشبو کی، اس کریم اور پاؤڈر کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تمنا تھا طلب، کوئی حاجت نہیں. لیکن چونکہ حضور نے فرمایا کہ شوہر کے علاوہ کسی مرنے والے کا سوگ 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں، میں نے اس لیے خوشبو کا استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، 4th دن انہوں نے بھی اپنے چہرے پر خوشبو مل لی، اور یہی الفاظ ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دی اس لیے میں نے ایسا کیا ہے. تو پوری طرح اتباع کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے احکام کی. حیث خریم اسدی رضی اللہ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کے بال تھے لمبے لمبے، اور چادر اور تہبند جو باندھتے تھے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہوا، ویسے بڑے اچھے انسان تھے. تو حضور نے فرمایا کہ خریم اسدی بہت اچھا انسان ہے، کاش یہ بال اتنے لمبے نہ رکھتا اور تہبند ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکاتا. یہ حضور نے فرمایا. حضور کے سمجھانے کا طریقہ بھی بڑا پیارا، بہت اچھا آدمی ہے، کاش یہ دو باتیں اس کے اندر نہ ہوتی. ان کو اطلاع ملی تو انہیں کینچی لی, بال کاٹ دیے اور چادر ٹخنوں سے اوپر باندھ لی کہ حضور نے فرمایا ہے. تو بھائی اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے. اصل بات یہ کہ ان کے دل میں حضور کی محبت بھی تھی اور حضور کی عظمت بھی تھی, اور یہ دونوں چیزیں ہوں تو اتباع خود بخود ہو جاتی ہے. اتباع کے لیے پھر تکلف بھی نہیں کرنا پڑتا, تکلف نہیں کرنا پڑتا, پھر اتباع خود بخود ہو جاتی ہے. ایک تو دل کے اندر اللہ کے نبی کی عظمت ہو, آپ کا مقام اور مرتبہ, کتنی بڑی ہستی ہیں آپ اور کتنی بڑی ہستی کی طرف نسبت ہے میری, تعلق ہے میرا, امتی ہوں میں ان کا, اور پھر آپ سے محبت بھی ہو. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو بھائیو یہ دونوں چیزیں اتباع پر مجبور کر دیں گی. ابھی آگے بھی اتباع اور اطاعت کا مضمون آ رہا ہے, آج کا درس اسی پر انشاءاللہ ختم ہوگا. آگے فرمایا کہ ولو انا کتبنا علیہم ان قتلوا انفسکم, اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو, ابھی خرجو من دیارکم, یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ, ہجرت کر جاؤ, ما فعلوہ الا قلیل منہم, تو اللہ کے اس حکم پر عمل نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے. اللہ کہتے ہیں میں بہت مشکل حکم بھی تو دے سکتا تھا, دے سکتا تھا, اللہ یہ حکم دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو مار ڈالو, جیسے بنی اسرائیل سے گناہ ہو گیا تو ان کو حکم دیا اقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی, شرک کیا تم نے, بغیر قتل کرنے تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اللہ ہمیں بھی تو یہ حکم دے سکتے تھے, تجھ سے حرام کاری ہوئی ہے, تم سے شراب نوشی کا جرم ہوا ہے, تم نے نماز چھوڑی ہے, تم اپنے آپ کو مار ڈالو, اللہ حکم یہ دے سکتے تھے. تم اس گناہ کے بدلے میں اتنا مال فدیے کے طور پر دو, اللہ یہ حکم دے سکتے تھے. تم اپنے گھر سے نکل جاؤ, یہ حکم دے سکتے تھے. اللہ یہ بھی حکم دے سکتے تھے کہ جتنا کماؤ صرف صبح اور شام کی ضرورت کے مطابق رکھ لو اور باقی سارا میری راہ میں خرچ کر دو, اللہ یہ بھی حکم دے سکتے تھے. تو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اللہ کے ان احکام پر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہوتا, پکی بات ہے. جب ہم بندے ہیں, غلام ہیں, تو اللہ ایسا حکم دے دیتے تو اس حکم پر عمل کرنا ہم پر لازم ہوتا. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, سچے عاشق خدا اور سچے عاشق رسول اور سچے مجاہد تھے. انہوں نے ایک موقع پر عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ اگر اللہ یہ حکم دیتا مجھے کہ اے محمود تم اڑو اڑو, اب میں اڑ تو سکتا نہیں, اڑ تو نہیں سکتا, لیکن اللہ اگر حکم دے دیتا کہ اڑو تو میں کسی بلند چوٹی پر یا بلند چھت پر چڑھ جاتا, تو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اڑنے کی کوشش کرتا, چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو جاتے, لیکن اڑنے کی کوشش ضرور کرتا, اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے. جب اللہ نے حکم دیا, اللہ نے اپنے خلیل کو حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو, کر دیا, تیار ہو گئے, لٹا لیا, چھری چلا دی, یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے بچا لیا, لیکن انہوں نے کوئی ہیلو حجت تو نہیں کی بیٹے کو, اور وہ بیٹا بھی جو کہ بڑھاپے میں عطا ہوا بڑی آرزوؤں کے بعد, دعاؤں کے بعد, اور بیٹے کو ذبح کرنا حلال کیسے, جائز کیسے, کوئی تاویل نہیں, کوئی سوال نہیں, بس لے چلے, بیٹا بھی ایسا وہ بھی چل پڑا, چلیں, اللہ کا حکم ہے تو ابا دیر نہیں کرنا, اگر آپ صبر کرنے والے ہیں تو مجھے بھی, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, مجھے بھی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, میں چون چرا نہیں کروں گا کہ باپ میری گردن پر چھلی چلا رہا ہے. آپ دیکھیں چل پڑا بیٹا بھی, اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر میں یہ حکم دے دیتا کہ تم اپنے آپ کو مار ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ, تو یہ حکم بھی تو دے سکتا تھا, لیکن یہ حکم بڑا مشکل ہوتا اور تم میں سے بہت تھوڑے اس حکم پر عمل کرتے, باقی اتباع نہ کرتے, اس حکم کی تعمیل نہ کرتے, یہ فرمایا اللہ نے. لیکن آگے فرمایا کہ ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ, اگر یہ لوگ وہ کر ڈالتے جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، کر ڈالتے. اللہ نے یہ حکم دیا نہیں ہے، اصل تو یہاں ان لوگوں کو تنبیہ ہے جن کو فرائض اور واجبات میں اور دوسرے اعمال میں نبی کی اتباع کا حکم دیا گیا. اصل تو ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی، سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں تو فرائض اور واجبات اور دوسرے احکام اور اعمال میں اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کی اتباع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن تم ان میں بھی ہچکچاتے ہو. تو اگر اللہ یہ حکم دے دیتا کہ اپنے آپ کو مار ڈالو اور گھروں سے نکل جاؤ، تو پھر تو تم کبھی بھی عمل کے لیے تیار نہ ہوتے. حالانکہ اصل یہ ہے مومن کے لیے کہ اللہ جو حکم دے اس کو پورا کر ڈالے، اس کو پورا کرنے کی کوشش تو ضرور کرے، کوشش تو ضرور کرے. جیسے حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ میں اڑنے کی کوشش ضرور کرتا، تو کوشش تو ضرور کرے. حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے کہا، اب بعض صحابہ کون سے تھے، مختلف نام ہیں تفسیروں کے اندر، کس نے کہا حضرت ابوبکر صدیق، کس نے کہا حضرت عمر فاروق، کس نے کہا حضرت عمار بن یاسر، کس نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود، اور کس نے کہا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہم. اور میرا تو حسن ظن صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہے کہ سارے صحابہ نے یہ کہا ہوگا، سارے صحابہ نے کہا ہوگا. بہرحال تفسیروں میں چند نام لکھے ہیں کہ انہوں نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو انہوں نے کہا لو امرنا لفعلنا، اگر اللہ ہمیں حکم دیتا تو ہم اس حکم پر عمل کر گزرتے. والحمدللہ الذی ترکنا، لیکن ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پر رحم کیا اور ہمیں ایسے مشکل احکام نہیں دیے، لیکن اگر دے دیتا تو ہم عمل کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ بات پہنچی، یہ جذبہ پہنچا کہ میرے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ یہ حکم دیتا تو ہم عمل کرتے. تو حضور نے فرمایا ان من امتی رجالا الایمان اثبت فی قلوبہم من الجبال الرواسی، میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دل میں ایمان بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے. پہاڑ ہل جائیں لیکن ان کا ایمان نہیں ہلے گا اپنی جگہ سے. میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں، اور واقعی تھے. آپ دیکھیں ظلم و ستم کا کون سا حربہ ہے جو بعض صحابہ پر نہیں آزمایا گیا، لیکن ترک ایمان اور ترک دامن مصطفیٰ پر وہ کسی صورت بھی تیار نہیں ہوئے ہیں. اور حضرت شریح کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور آپ کی مجلس میں ایک روایت میں یہ کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری روایت میں یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اللہ کتب ذالک لکان ھذا من اولئک القلیل، اگر اللہ یہ حکم نازل کر دیتا تو یہ بھی ان قلیل بندوں میں سے ہوتے، یہ بھی ان قلیل بندوں میں سے ہوتا جو اللہ کے حکم کے لیے اپنے آپ کو مار ڈالتا اور اپنے گھر سے نکل جاتا. تو بہرحال بہت سے صحابہ کرام، ان کا یہ جذبہ کہ اے اللہ اگر تو یہ حکم بھی نازل کر دیتا تو ہم اس حکم پر بھی عمل کرنے کی کوشش ضرور کرتے. تو فرمایا کہ بلو انہم فعلوا ما یعظون بہ، اگر یہ لوگ وہ کر ڈالتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر. وَأَشَدَّ تَثْبِیتًا، اور انہیں ثابت قدم رکھنے والا بھی ہوتا. یہ توجہ سے سن لیجئے بات، آپ کے ایمان میں اضافہ کرنے والی ہے اور آپ کے اندر اتباع کا جذبہ پیدا کرنے والی بات. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اس حکم پر عمل کرتے جس حکم کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے تو ایسا کرنا ان کے لیے بہتر بھی ہوتا اور انہیں ثابت قدم رکھنے والا بھی ہوتا. تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع سے اور نیک عمل سے قوت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے، قوت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے. ایمان جو ضعیف ہو تو قوی ہو جاتا ہے، اور قوی ہو تو قوی سے قوی تر ہو جاتا ہے. جب ہر موقع پر یہ طے کر لیا مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر چلنا ہے، بس مجھے تو ان کی بات مان کر چلنا ہے، تو قوت ایمانی میں اضافہ ہوگا. اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دین کا کام کرتے رہنے سے اعتقاد اور یقین کی باطنی کیفیت میں بھی ترقی ہوتی ہے. دین کا کام کرتا رہے کرتا رہے، بھئی کرنا آتا نہیں تھا، کر رہا ہے، دل بھی اتنا نہیں لگتا اور سمجھتا ہے میرے اندر اتنا اخلاص بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، مجھے تو کرنا آتا نہیں ہے دین کا کام، لیکن لگا رہے لگا رہے، ہائے اللہ. تو اعتقاد اور یقین کی باطنی کیفیت میں ترقی ہو کر رہتی ہے. تو بھائی لگا رہے لگا رہے تو اللہ پاک اس کے یقین میں اضافہ کریں گے اور انشاءاللہ قبول تو ہوگا. بھائی یہ جو درس کا سلسلہ ہے، اللہ جانتا ہے مجھے تو درس دینے کا طریقہ آتا نہیں، بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا. یہاں درس دینے سے پہلے بہت پریشان تھا میں، نزلے کا بہت پرانا مریض ہوں، کئی سال 10-15 سال مریض رہا. اللہ پاک نے اس درس کی برکت سے الحمدللہ شفا عطا فرما دی. تو گلا بیٹھا رہتا تھا، گلا بیٹھ جاتا بار بار، نزلے کی کیفیت، حافظہ کمزور. اب اللہ ہمیں تو آتا نہیں سلیقہ، بولنے کا سلیقہ نہیں آتا، گلا ساتھ نہیں دیتا، حافظہ ساتھ نہیں دیتا، کیا کریں؟ لیکن لگے ہوئے ہیں، اور لگے رہنے سے انشاءاللہ العزیز اعتقاد اور یقین میں ترقی بھی ہوگی اور اللہ کے ہاں عمل قبول بھی ہوگا. ہاں کچھ سنیں نہ سنیں، تھوڑے آئیں زیادہ آئیں، لگے رہیں لگے رہیں تو انشاءاللہ اس میں قبولیت ہے اللہ کے ہاں. تو اگر کسی عمل کو، کسی کام کو، شریعت کے کام کو کرنے کو دل نہ بھی چاہتا ہو تو ابتداءً تکلفن کر لیں، تکلفن، نماز پڑھنے کو نہیں دل جا رہا لیکن تکلفن کر لیں، چلو پڑھ لیتا ہوں بھائی، جہاں دنیا کو خوش کرنے کے لیے الٹی سیدھی اتنی حرکتیں کرتا ہوں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے 5-10 منٹ نکال لیں تو کیا حرج ہو جائے گا بھائی. تو تکلفن نماز پڑھنا شروع کر دیں چاہے دل نہ بھی لگے. بہت سے لوگ کہتے ہیں دل ہی نہیں لگتا، ارے بھائی کرو تو صحیح. تو تکلفن جب کرے گا تو انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ اس کے اندر نماز والی روح بھی پیدا ہو جائے. اس طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں بخل کی بیماری، ہم سب کے اندر حب مال کی بیماری تو ہے، مال کی محبت، مال نکالنے کو دل نہیں چاہتا، جیب سے نکالنے کو دل نہیں چاہتا. ہاں میں تو کبھی کبھی مذاقن کہتا ہوں بھی یہ جیب بنائی دل کے اوپر اسی لیے ہے، اس جیب میں کچھ ہو ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے، جیب خالی ہو تو دل بھی ڈاما ڈول ہوتا ہے. بعض اوقات مدرسے میں یہ ہوتا تھا کہ سال کے آخر میں کچھ لوگ آتے تو طلبہ میں کچھ زکات وغیرہ ہدیہ تقسیم کرتے، بہن کو اب گھروں میں جانا ہے کوئی خرچہ، تو میں مذاقن کہتا تھا جب وہ دیکھتا ان کو بڑے خوش خوش آ رہے 2-4 نوٹ لے کر، میں نے کہا آج ایمان میں اضافہ ہوا ہے، آج ایمان میں اضافہ ہوا ہے، لگتا ہے کہ آج ایمان میں ترقی ہوئی ہے. اس لیے کہ جیب آ جائے تو کچھ ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے. اب حب مال کی بیماری تو ہے، بخل کی بیماری بھی ہے، لیکن علاج تو کرنا ہے. اس لیے کہ بخل تو ایسی بیماری ہے کہ مومن بخیل ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن بخیل ہو ہی نہیں سکتا. اب اس بیماری کا علاج تو کرنا ہے، تو کیسے کرے؟ تکلفن، چاہے دل پر کتنا بھی بوجھ کیوں نہ ہو دل پر آرا چلے، آرا چلے دل پر، 100 روپیہ خرچ کر رہا ہے اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے ہو جا ٹکڑے ٹکڑے، آج تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے چھوڑوں گا. پہلی دفعہ خرچ کیا، انشاءاللہ دوسری دفعہ بھی اللہ خرچ کرنے کی توفیق دے گا اور آہستہ آہستہ خرچ کرنے کی عادت پڑ جائے گی. وہ جو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرقدہ کا بڑا پیارا شعر ہے، آرزوئیں خون ہوں حسرتیں پامال ہوں، آرزوئیں خون ہوں حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل، مجھے کچھ بھی ہو جائے میری آرزوؤں کا خون ہو جائے اور دل کو کچلنا پڑے اور جذبات کا گلا گھونٹنا پڑے، لیکن اب تو میں نے اپنے اس دل کو تیرے قابل بنا کر چھوڑنا ہے، کچھ نہ کچھ تو کر کے رہنا ہے. تو یہ ہے بخل کا علاج. بھائیو بخل کا علاج بخل نہیں ہے، ہاں بخل کا علاج خرچ کرنا ہے، سخاوت ہے. لوگ سمجھتے بخل کی بیماری ہے، کیا کریں؟ ان کا خیال یہ مولوی صاحب دم کر دیں گے تو بخل کی بیماری دور ہو جائے گی، خرچ کچھ نہیں کرنا پڑے گا. بخل کا علاج تو خرچ کرنے میں، انفاق میں. جب ایسا کرے گا تو اللہ پاک آہستہ 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 اس کو ثابت قدمی عطا فرما دے گا، اس کو یقین آ جائے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کوئی غریب اور کنگلا نہیں ہوتا، بھوکا نہیں مرتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھوکے ننگے نہیں ہوتے، یہ غلط بات ہے۔ شیطان کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو ہم نے ننگا ہوتے دیکھے، فقیر بنتے دیکھے، بھوکا مرتے دیکھے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو میں نے نہ آج تک سنا نہ دیکھا کہ وہ بھوکا ننگا مرا ہو۔ رنڈیوں کنجریوں پر، شراب خانوں پر، اور جوئے میں اور ڈانس میں خرچ کرنے والے بے شمار ہیں، جو امارت کے آسمان سے غربت کی زمین پر آ گرے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو ہم نے غریب ہوتے نہیں دیکھا۔ بعض ایسے لوگ بھی دیکھیں، یقین کریں کہ میرا ان کے بارے میں خیال ہے کہ وہ کماتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ان کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو بھی غریب ہوتے نہیں دیکھا۔ تو بھائی یہ عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ اگر یہ ہمارے احکام پر عمل کرتے، ہماری نصیحتوں پر عمل کرتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور انہیں ثابت قدم رکھنے والا بھی ہوتا، ایمان پر ثابت قدمی نصیب ہوتی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر ہم ان کو اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے، اجر عظیم دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھی شاہراہ دکھا دیتے۔ اگر یہ اتباع کرتے، اطاعت کرتے، ہمارے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر، نبی کی سنتوں پر عمل کرتے، تو بتایا گیا کہ ان کو چار جزائیں ملتی، چار فائدے ان کو حاصل ہوتے۔ پہلا فائدہ کیا؟ فرمایا کہ دین اور دنیا کے اعتبار سے ان کے لیے بہتر ہوتا، لکان خیر لہم۔ دوسرا فائدہ کیا؟ واشد تثبیتا، انہیں ثابت قدم رکھنے والا ہوتا یہ اتباع کرنا۔ اور تیسرا فائدہ کیا؟ اللہ کہتے ہیں ہم ان کو اجر عظیم دیتے۔ اللہ کا تو اجر قلیل بھی ایسا ہے کہ ساری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جسے اللہ کہہ دے اجر عظیم، وہ اجر عظیم تو ایسا ہوگا کہ ہمارا یہ چھوٹا سا جو دماغ ہے چونٹی جیسا، بلکہ چونٹی کے ہزارویں حصے جیسا، یہ دماغ اللہ کے اجر عظیم کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم ان کو سیدھی راہ دکھا دیتے۔ سیدھی راہ کون سی ہے؟ اللہ کی رضا کی راہ، ایک ہی راہ ہے سیدھی راہ۔ سیدھی راہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ جس راستے پر چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، سن لیجیے، صراط مستقیم وہ ہے جس پر چلنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ معنی بھی کیا ہے، ہم ان کو سیدھی شاہراہ دکھا دیتے، مقصد یہ کہ دنیا میں بھی سعی و عمل کے صراط مستقیم ان پر واضح ہو جاتے، سعی و عمل کا صراط مستقیم ان پر واضح ہو جاتا، دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے نبی کی اتباع کی برکت سے، یہ بھی ان کو سمجھ میں آ جاتا۔ بہت سے بیوقوفوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دنیاوی معاملات کیسے کرنے ہیں، دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اتباع نبی کی برکت سے دنیا میں بھی زندگی گزارنا ان کے لیے آسان ہو جاتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، دوبارہ مضمون آ گیا اطاعت کا، بڑا ایمان افروز مضمون ہے، عمل کی نیت سے سنے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ، جو لوگ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اے اللہ وہ کون لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا؟ اللہ فرماتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ، فرمایا ان کے ساتھ ہوں گے۔ ایک بات آپ جانتے ہیں، اکثر آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں، مفسرین نے قرآن کی تفسیر کا اصول بیان کیا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی سب سے مستند تفسیر خود قرآن ہے۔ اگر قرآن کی تفسیر ہم دیکھنا چاہیں تو پہلے، سب سے پہلے خود قرآن کو دیکھیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت کی تفسیر ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہا مجھ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہاں یہ فرمایا ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، لیکن وہاں یہ نہیں بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. یہاں سورۃ النساء میں بتایا کہ جن پر میں نے انعام کیا وہ کون ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کر رہی ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. اور دیکھیے جن پر اللہ نے انعام کیا ان میں سرمایہ داروں کا ذکر نہیں ہے، بادشاہوں کا ذکر نہیں ہے، ہاں وڈیروں کا ذکر نہیں ہے، چودھریوں کا ذکر نہیں ہے. اس لیے کہ اگرچہ دولت بھی اللہ کا انعام ہے، اقتدار بھی اللہ کا انعام ہے، لیکن سب سے بڑا انعام اللہ کا وہ ایمان ہے.
www.dasquran.com
اور ایمان ان لوگوں کے پاس ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو فرمایا کہ جو اطاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے. یہاں ایک وضاحت کر دوں، وہ یہ کہ جس اطاعت کا یہاں پر ذکر ہے، بعض تفسیروں میں لکھا ہے اس اطاعت کا تعلق فرائض اور واجبات کے ساتھ ہے، اس اطاعت کا تعلق فرائض اور واجبات کے ساتھ ہے. فرائض اور واجبات میں اطاعت کریں گے اللہ کے حکموں کی اور اللہ کے رسول کے حکموں کی اور طریقوں کی اتباع کریں گے، تو یہ ان کے ساتھ ہوں گے. اس لیے کہ جو مستحبات میں اور نوافل میں بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کے رسول کی، وہ تو خود ولی بن گیا، وہ تو خود صالح بن گیا. اس کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صالحین کے ساتھ ہوگا، ولیوں کے ساتھ ہوگا، وہ تو خود ولی ہے. اور یہاں یہ بات ذرا غور سے سن لیجیے کیا کہنا چاہتا ہوں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مستحبات اور نوافل میں تو اتباع پر بڑا زور دیتے ہیں، لیکن حرام کو چھوڑنے میں اور فرائض اور واجبات کو ادا کرنے میں بڑے سست ہوتے ہیں، بڑا زور دیتے ہیں. ارے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو. ارے یہ کیا کہ تم نے کھانے سے پہلے ہاتھ ہی نہیں دھوئے، کتنی غضب کی بات ہے. حضور کی سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حضور کی سنت ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں بھائی، یہ سنت ہے. اور انگلی سے چاٹ لیں برتن کو، یہ سنت ہے، حضور کی سنت ہے. لیکن ایک شخص ان جیسی سنتوں پر تو بڑا زور دیتا ہے، لیکن دوسری طرف حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں. گھر میں بے پردگی ہے، فحاشی ہے، عریانیت ہے، گانا بجانا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، اور بڑا زور دے رہا ہے. ارے یہ کیا کیا تم نے، کیسے آدمی ہو، کھانے سے پہلے ہاتھ بھی نہیں دھوتے، حضور کی سنتوں کو چھوڑ رہے. ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی میٹھی میٹھی سنتوں پر عمل کر لیں. ہاں اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں میٹھے میٹھے بھائیو، میٹھے میٹھے بھائیو، میٹھی میٹھی باتیں سنو، میٹھی میٹھی باتوں پر عمل کرو، میٹھی میٹھی باتیں. تو ایک صاحب نے کتاب لکھی، اس میں بڑے فضائل لکھے، دودھ پینے میں یہ فضیلت ہے، حلوہ کھانے میں یہ فضیلت ہے، ساری ایسی چیزیں. کہیں یہ نہیں لکھا کہ اللہ کی راہ میں گردن کٹوانے میں یہ فضیلت ہے، یہ نہیں لکھا، یہ بہت کچھ لکھ دیا. تو بھائی بعض چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو بڑا زور دیتے ہیں، بڑا زور دیتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، اور دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، گستاخ کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، لیکن فرائض اور واجبات پر عمل کرنے میں اور محرمات سے بچنے میں انتہائی غفلت کرتے ہیں، انتہائی غفلت کرتے ہیں. اس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. یہ ایسی ہے کہ چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا بنا لیا جائے اور بڑی چیزوں کو بالکل چھوٹا بنا دیا. تو بہرحال فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ان چار مقرب قسم کے لوگوں کے ساتھ. اب حدیث بھی سن لیں، طبرانی کی روایت ہے، ایک آدمی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا انک لاحب الی من نفسی ومن ولد. یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے. میں گھر میں ہوتا ہوں، آپ نظر نہیں آتے تو پریشان ہو جاتا ہوں، قرار نہیں آتا، چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، صبر نہیں کر سکتا. تو میں بےتاب ہو کر اٹھتا ہوں، آ کر آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، دل کو سکون ملتا ہے، پھر چلا جاتا ہوں گھر میں. تو میں سوچتا ہوں کہ زندگی میں تو آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں، مگر مرنے کے بعد کیا بنے گا. اذا دخلت الجنہ، جب آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور آپ بہت اونچے درجے پر ہوں گے، مجھے پتہ نہیں کون سا درجہ ملے گا، تو میں آپ کی زیارت سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں. خشیتو اللہ اراکا، مجھے ڈر ہے کہیں میں آپ کی زیارت سے جنت میں محروم نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. میں صحابی کے جذبات کی ترجمانی کیا کرتا ہوں، ترجمہ نہیں ترجمانی، کہ صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں اس جنت کو کیا کروں گا جس جنت میں آپ کے چہرے انور کی زیارت نہ ہو، کیا کروں گا، پورے بھی ہوں گی اور غلمان بھی ہوں گے اور قصور بھی ہوں گے اور دودھ اور شہد کی نہریں بھی ہوں گی اور پھل اور پھول بھی ہوں گے اور بچھے ہوئے تخت بھی ہوں گے، لگے ہوئے تکیے بھی ہوں گے، قالین بھی ہوں گے، یا رسول اللہ مگر آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا تو پھر کیا کروں گا، کیا بنے گا میرا؟ حضور خاموش رہے، اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ اتار دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اے میرے نبی کے سچے عاشقوں پریشان نہ ہو جاؤ، اگر تم اطاعت کرو گے تو میں جنت میں تمہیں اپنے نبی کی زیارت سے محروم نہیں کروں گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اور ابن ابی حاتم نے تو کئی صحابہ کے بارے میں یہ روایت نکل کی، کئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا بنے گا جنت میں، آپ اونچے درجے پر ہم نچلے درجے میں، آپ کی زیارت سے محروم رہیں گے تو کیسے گزارا ہوگا؟ صحابہ کے عشق و محبت کو سمجھنا ہو تو آپ اس دن کو یاد کریں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، کیا کیفیت، ہوش و حواس کھو بیٹھے، یہ سوچ کر کہ کیا واقعی حضور کی زیارت سے ہم ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے، اللہ اکبر. لمبا موضوع ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ اطاعت کرو گے تو تمہیں زیارت سے محروم نہیں رکھا جائے گا قیامت کے دن جنت میں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا، روضہ اقدس سے کچھ دور بیٹھا ہوا تھا، ایسا لگا جیسے آواز آتی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں جاؤ بتا دو، لوگوں کو بتا دو، جو میری اطاعت کرے گا اور میری سنتوں پر عمل کرے گا وہ میرے قریب ہے، خواب و مدینے سے ہزاروں میل دور ہی کیوں نہ ہو، اور جو میری سنتوں سے اعراض کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے وہ مجھ سے دور ہے، اگرچہ میرے روزے کی جالیوں سے چمٹا ہی کیوں نہ ہو. حضور کے روزے کی جالیوں سے چمٹ جانے سے حضور کا قرب حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ حضور کی اطاعت نہ کرے، حضور کی اتباع نہ کرے. یہی مضمون ہے جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، دھوکے سے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے سامعین کو دھوکے سے نکالنے کے لیے. یاد رکھیں، غلاف کعبہ کو ہاتھ لگانے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، اور کعبے کے اندر داخل ہونے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا. اللہ کا قرب حاصل ہوگا اللہ کی بات مان کر چلنے سے. کہ جس نے غلاف کعبہ کو ہاتھ نہیں لگایا یا کعبہ میں داخل نہیں ہوا تو وہ محروم ہے کیا؟ نہیں، اگر وہ اطاعت کرتا ہے تو اللہ کی قسم محروم نہیں ہے، محروم نہیں ہے وہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. اور میرے بھائیو، میری بہنوں، یہ بھی سن لے، ہم عشق و محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن سچی محبت وہ ہے جو نبی کی اطاعت پر مجبور کر دے. سچی محبت وہ ہے جو نبی کی اطاعت پر مجبور کر دے. محبت ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی. ہاں، اور جو اطاعت کریں گے نبی کی ان کو مادی اور روحانی نعمتیں تو حاصل ہوں گی، ایک بہت بڑی نعمت یہ حاصل ہوگی جو دنیا میں ہمیں حاصل ہو ہی نہیں سکتی، ہم کوشش بھی کر لیں صحابی نہیں بن سکتے اور صحبت کا شرف حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم اطاعت کریں گے تو ہمیں جنت میں نبی کی صحبت بھی حاصل ہوگی، زیارت بھی حاصل ہوگی، جو بہت بڑی نعمت. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی تو آپ جانتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں؟ جس پر وحی نازل ہو جائے اس کو نبی کہتے ہیں. صدیق کون ہوتے ہیں؟ صادق فی القول، صادق فی قوله و اعتقاده، جو اپنے قول میں بھی سچا اور اپنے اعتقاد میں بھی سچا. ہاں، یہاں سے مراد صرف ابو بکر صدیق نہیں ہے بلکہ نبی کے سارے صحابہ مراد ہیں، اس لیے کہ وہ صدق اور تصدیق میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے. صدق اور تصدیق، زندگی میں سچ بولتے تھے اور اللہ اور اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کی تصدیق کرتے تھے. اللہ نے سچ فرمایا، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، بس یہ کہتے رہتے ہیں. یہ ہے تصدیق، ایک ہے صدق اور ایک ہے تصدیق، دونوں چیزیں تھیں ان کے اندر، صدق بھی تھا اور تصدیق بھی. اللہ معاف فرمائے ہمیں، ہماری زندگی سے دونوں چیزیں نکل گئیں، صدق بھی نکل گیا، سچائی بھی نکل گئی، تصدیق بھی نکل گئی. ہاں، کہ ایک ایک بات کا یقین ہو، ایک ایک حکم کا یقین ہو، تصدیق ہو، وہ بات نکل گئی اکثر کی زندگی سے. سب کی بات نہیں کر رہا. والشہداء, شہداء شہید کی جمع ہے. شہید ویسے اسلامی اصطلاح ہے, اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے مارا جائے اس کو کہتے ہیں شہید. اور ویسے شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا, اس کو بھی کہتے ہیں جو گواہی دے, اور اس کو بھی کہتے ہیں جس کے لیے گواہی دی جائے. شہید اپنا خون دے کر گواہی دیتا ہے, انسانوں میرے اللہ کا دین سچا ہے اسی لیے تو میں نے اللہ کے دین پر جان قربان کر دی. اور شہید اس کو بھی کہتے ہیں جس کے لیے گواہی دی جائے, اس کے لیے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ جنتی ہے. والشہداء, اور ویسے یہ بھی یاد رکھیں قرآنی محاورے میں ہر وہ شخص شہید ہے جو اپنے قول و عمل سے دین کے ساتھ شدید محبت کا ثبوت دیتا ہے, گواہی دیتا ہے. اس کا قول, اس کا عمل, اس کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ اسے دین کے ساتھ انمٹ تعلق ہے. ہاں, ایسا تعلق ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا, جس کا قول و عمل یہ گواہی دے کہ یہ دین کا شہدائی ہے, دین کا ماننے والا ہے. قرآن کی اصطلاح میں وہ بھی شہید ہے, یہ جان لیجیے. والصالحین, اور نیک لوگ. نیک لوگ کون ہیں؟ بعد نے کہا نیک لوگ وہ ہیں من صلحت نفسو, جس کا نفس نیک ہو, اور وغلبت حسناتہ سیئاتہ, نیک وہ ہے جس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب ہو. یہ نہیں کہا نیک وہ ہے جس سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں, یہ نہیں کہا, بلکہ نیک وہ ہے جس کی حسنات سیئات پر غالب ہوں, نیک ہے. اللہ ہمیں صدیقین, شہداء اور صالحین کی صف میں شامل فرمائے. اللہ اکبر. وحسن اولئک رفیقا, اور فرمایا کہ یہ کیسے اچھے رفیق. یہ تعجب کے الفاظ ہیں. اللہ کہتے ہیں جن کو ایسے دوست مل گئے اسے تو اس دوستی پر فخر ہونا چاہیے. یہ کیسے اچھے رفیق ہیں جسے صحبت مل گئی نبی کی, صدیق کی, شہداء کی اور صالحین کی. تو فرمایا کہ اس کو تو بہت اچھے رفیق مل گئے, اور اچھے رفیق کا مل جانا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. ذالک الفضل من اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. وکفا باللہ علیما, اور اللہ ہی کا علم کافی ہے. اللہ جانتا ہے کس کے اندر یہ صفات ہیں اور کس کے اندر یہ جذبات اور صفات نہیں ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور بھائی رمضان کے آخر میں ہونے والے دو خصوصی بیان تھے, جن میں سے ایک جامع مسجد توابین میں ہوا تھا اور اس کا عنوان تھا امانت, اور دوسرا توبہ کی اہمیت. یہ دو بڑے اہم بیان ہوئے, یہ ان کی کیسٹیں تیار ہو کر آ چکی ہیں. زیادہ سے زیادہ ان کی اشاعت میں حصہ لیں, صرف اپنے لیے نہ لیا کریں. میں نے جیسے عرض کیا بخل کا کچھ علاج بھی کیا کریں, تو اس لیے دوسروں کو بھی لے کر دیا کریں, قرآن کی اشاعت میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے. ایک دوسرا اعلان یہ کہ جامع مسجد توابین میں جمعے کا جو خطبہ اب انشاءاللہ مستقل, وہ 1:15 سے شروع ہوگا اور 1:45 پر ختم ہوگا. اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آئندہ سے وہاں خطبہ جمعہ وہ انٹرنیٹ پر بھی لگایا جائے انشاءاللہ. جیسے یہاں کا درس لگتا ہے تو وہاں کا خطبہ جمعہ بھی انٹرنیٹ پر انشاءاللہ لگانے کی کوشش کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا عفو, یا غفور, یا شکور, یا علیج, یا رب, یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, تجھے تیرے سارے اسماء و صفات کا واسطہ, ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے اللہ, اعلیٰ سچا غلام بنا دے اللہ. اللہ جی جتنے بھی خواتین و حضرات آج کے اس درس میں شریک ہیں اور جو سن رہے ہیں, یا اللہ سب کے دل میں نبی کی اتباع کا جذبہ پیدا فرما دے اللہ, قرآن کی اتباع کا جذبہ, حدیث کی اتباع کا جذبہ اے اللہ پیدا فرما دے. یا اللہ قیامت کے دن ہمیں نبیوں, صدیقوں, شہداء اور صالحین کی معیت اور صحبت نصیب فرمانا, اور ہمیں ہمارے پیارے آقا, یا اللہ محبوب آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما دینا. اے اللہ دنیا میں بھی مشرف فرما دے اللہ, حضور کی زیارت سے ہم گناہگاروں کو مشرف فرما دے. اے اللہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے, ہمارے بیماروں کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. یا اللہ بھی اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ہم دونات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔
www.darsquran.com